استاذ محترم مفتی محمد صاحب کے موضوع تھے وہ جوش میں میرے کھاتے میں ڈال دیے انہوں نے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اصل بات تو انشاءاللہ استاذ محترم مفتی محمد صاحب کریں گے, میں بطور تمہید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کا بہت شکریہ, آپ لوگ نے جامعہ کی دعوت پر لبیک کہا اور ماشاءاللہ اپنے قیمتی اوقات کو نکال کے یہاں اتنا خوبصورت انتظام کیا آپ حضرات نے اور یہاں آئے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. چند باتیں ہیں جو حضرت استاذ صاحب کا ایک پیغام ہے جس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم آپ تک آئے ہیں اور سفر کیا ہے ہم نے. جب ہمارا جامعۃ الرشید سے تعلق ہوا, یہاں تو ماشاءاللہ سب جامعہ کے متعلقین ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں ایک ویژن ہوگا, ایک مقصد ہوگا. آپ لوگوں نے 4 سال نکالے جامعۃ الرشید میں پڑھنے کے لیے, تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر آپ نے جامعہ میں 4 سال گزارے ہوں گے. اور اس مقصد کو اگر میں مختصر لفظوں میں بیان کروں تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں, دین کی خدمت یا ملک اور قوم کی خدمت, یہی مقصد تھا نا آپ سب حضرات کا آنے کا. تھوڑا سا آپ حضرات کو سر ہلانا پڑے گا, کچھ زبان بھی تھوڑی سی استعمال کرنی پڑے گی تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ آپ حضرات میری بات توجہ سے سن رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کا مقصد تھا کہ دین کی خدمت ہو, ملک اور قوم کی خدمت ہو, کیونکہ انسان جب کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوتا ہے تو محض اپنی ذات کو چمکانا مقصد نہیں ہوتا. اپنی ذات کو چمکانے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. تو موٹا موٹا علم تبلیغ والے بتاتے ہیں نا کہ جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس شعبے سے متعلق ضروری معلومات اگر حاصل کر لی جائے تو فرض علم ادا, جملہ مکمل کریں گے نا, فرض علم جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن 4 سال نکال کے درس نظامی پڑھنا یا 8 سال نکال کے درس نظامی پڑھنا اور اپنی جوانی کا بہترین حصہ, یعنی یہ ظاہر ہے ایسی عمر ہوتی ہے جس میں آپ کسی بھی شعبے میں بہت آگے جا سکتے ہیں, وہ وقت آپ کا لگا دینا ایک دین کے علم کو حاصل کرنے میں, تو اس کا مقصد محض اپنی نماز روزہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کا مقصد ہوتا ہے قوم کی اقتدا, قوم کا مقتدا بننا. کیونکہ جب آپ کسی ادارے سے فارغ ہو کر جائیں گے تو آپ لوگ آپ کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ آپ انہیں صحیح طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں مختلف معاملات میں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, یہاں تک سب باتیں صحیح ہیں بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں ہماری طرف سے جس میں ہم مقتدا تو بن جاتے ہیں لیکن, یعنی قوم تو ہمیں مقتدا تو بہر صورت بنائے گی, جو بھی پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے نا لوگ اس کو رہبر سمجھتے ہیں. رہبر کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, یعنی اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. اب جس کو فالو کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری چونکہ بڑی ہوئی ہوتی ہے, لہذا اس کو بہت ہی بیدار ہو کر وقت گزارنا پڑتا ہے. کیونکہ ابھی تک جو ہمارے ملک میں حالات چلے ہیں اس میں قوم کے مقتدیان کا بہت بڑا اثر ہے ان حالات کو بگاڑنے میں, چاہے وہ دینی لحاظ سے مقتدا ہوں یا دنیاوی لحاظ سے مقتدا ہوں. کیونکہ ان کو خود ہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے کس طرف کو چلنا ہے اور قوم کو کیا رخ دینا ہے, وہ خود ہی جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں, غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں, جس کی وجہ سے خود یعنی نقصان کا شکار ہوتے ہیں تو قوم کو بھی غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ فیس بک اور واٹس ایپ ایک ایسا سوشل میڈیا ہے جس میں ہر آدمی کھل کے سامنے آ جاتا ہے. بھائی جب کلاس ہوتی ہے نا ٹیچر کے سامنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو طلبہ کھل کے سامنے نہیں آتے, نہ ٹیچر کھل کے سامنے آتا ہے. استاذ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ طلبہ ہیں, ان کے تقدس کا بھی میں نے تھوڑا خیال کرنا ہے, اور طلبہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ استاذ کا تھوڑا سا ہم نے خیال کرنا ہے. لیکن واٹس ایپ فیس بک ایسے جہاں ہر آدمی اپنے ضمیر میں اس کے دل میں جو کچھ ہے اس کا برملا اظہار کرتا ہے. تو آپ اگر فیس بک پہ کمنٹس دیکھیں یا یوٹیوب کی مختلف ویڈیوز پہ کمنٹس دیکھیں تو ہمارا جو اسٹائل ہے بات چیت کرنے کا, کسی کے بھی بیان میں جو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے وہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں احتیاط کے پہلو کو, تحقیق کے پہلو کو سامنے نہیں رکھا گیا، اپنے جذبات اس میں زیادہ غالب ہیں۔ مثلا کسی کا کسی سیاسی تنظیم سے اگر تعلق ہوگا تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اس پر تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو بول لینا کہ نہیں اس میں کیا جا رہے ہیں، پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں۔ تو نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، ان کے پاس ایک مستفتی آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کسی خاص فرقے کے بارے میں اس نے سوال پوچھا لکھ کے کہ آپ یہ بتا دیں کہ فلاں کافر ہے یا یہ فرقہ کافر ہے یا نہیں۔ تو ہمارے استاد سے مفتی تھے، انہوں نے جواب میں لکھا کہ وہ فلاں گمراہ ہے بس۔ اس نے پوچھا کہ میں سوال یہ نہیں پوچھ رہا کہ گمراہ ہے یا نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ فلاں فرقہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ تو ان استاذ نے جواب دیا کہ گورنمنٹ نے فلاں کے بارے میں کافر لکھنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کسی فرقے کو کافر لکھنے پر کیا لگائی ہوئی ہے پابندی، 6 مہینے کی جیل ہے، اس لیے میں نہیں لکھ سکتا کافر، اس لیے میں نے لکھ دیا بھائی گمراہ ہے۔ تو اس نے پھر سوال پوچھا کہ میرا سوال یہ ہے ہی نہیں کہ وہ گمراہ ہے یا نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے، سوال میں کچھ پوچھ رہا ہوں جواب آپ کچھ اور دے رہے ہیں۔ تو وہ استاد سے انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے فرمایا اصل میں گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بڑی تسلی سے انہوں نے جواب دیا کہ گورنمنٹ نے سوال پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے کہ فلاں کافر ہے یا نہیں، جواب لکھنے پر پابندی لگائی ہے۔ اگر پوچھنے پر پابندی لگی ہوتی نا تو آپ بھی سوال میں احتیاط کر رہے ہوتے۔ تو حکومت نے کیونکہ پابندی نہیں لگائی ہے، آپ کسی بھی سیاسی تنظیم سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے، آپ کوئی بھی کمنٹس فیس بک پہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو بنا کے ڈال سکتے ہیں، اس لیے کھلا کھاتا چل رہا ہے، جو بھی کچھ بولنا چاہتا ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ ڈالا، اور پھر اگر وہ آپ کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے، اس سے آپ کی سیاسی تنظیم کی مخالفت ہو رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں اس پہ جو ہمارے تبصرے ہوتے ہیں، جو گالم گلوچ اور جو یعنی چل رہا ہوتا ہے، اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے اگر یہ بازاری لوگ ہوتے، بالکل جاہل لوگ ہوتے، ان کی طرف سے ایسے کمنٹس ہوتے تو یہ چیز قابل افسوس نہیں تھی۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا ہمارے دینی اداروں سے، تعلیمی اداروں سے وابستہ ہے، جو مذہبی رہنما سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ جب اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دو چیزوں میں بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، کسی چیز میں تحقیق کیے بغیر کمنٹس دینا یہ ہماری عادت پڑ چکی ہے، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ایک تو جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق نہ ہو آپ اس کے بارے میں تبصرے سے گریز کریں، دوسری بات یہ کہ تبصرہ کرنے میں جذباتیت والا عنصر کم ہونا چاہیے، احتیاط والا عنصر کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ ابھی ماضی قریب میں اس کی مثال ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیان آیا تو اس میں ٹھیک ہے وہ وزیر اعظم کے حق میں تھا، تو اگر کسی کو اس سے اختلاف تھا کہ بھئی اس سے پی ٹی آئی کی بالفرض حمایت ہو رہی ہے، تو وہ اپنے اختلاف کو ظاہر کرتے، وہ بھی ایک کلپ بنا دیتے کہ بھئی ہمیں مولانا کے اس بیان سے کیا ہے اعتراض، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، گورنمنٹ کی طرف سے میں نے بتایا پابندی نہیں ہے، آپ جے یو آئی میں ہوں، آپ مسلم لیگ میں ہوں، آپ پیپلز پارٹی میں ہوں، کسی میں بھی ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے آپ، اور آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن دیندار طبقے کی طرف سے جو زبان استعمال کی گئی اور جو بدگمانی والا معاملہ کیا گیا، حکومت کے پٹھو، حکومت کے ایجنٹ، تو یہ تو بدگمانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا، ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ضروری ہے تاکہ قوم کے سامنے ہمارا جو امیج جائے وہ جائے کہ بھئی یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات کرنے سے پہلے تولتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے اکابرین میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی مثال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے معاملات آتے ہیں لیکن ان کی طرف سے بیان جاری نہیں ہوتا، بہت سوچ سمجھ کے اگر بیان جاری بھی دیتے کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے الفاظ نپے تلے ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس کو حضرت نے زبان سے ادا کرنے سے پہلے یا لکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا ہے۔ تو یہ بڑے لوگوں کی عادات ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی انہی عادات کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ایک جو ملک میں ایک خلفشار اور ایک انتشار کی کیفیت اور جذبات کی کیفیت ہے وہ ختم ہو۔ اور ہمارے سامنے تو تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جذباتی بیان آتے کیوں ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر نصیحتیں کی ہیں. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر دوبارہ آئے, پوچھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا لا تغضب. فرددا مرارن, بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے, یہی دہراتے رہے کہ غصہ مت کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ تمام قسم کے فسادات کی جڑ ہے. جب غصہ آئے تو انسان خاموش ہو جائے. میرے پاس تو فیملی کے کیسز بہت آتے ہیں نا, لڑائی جھگڑے کے, میاں بیوی کے, ساس بہو کے, سسر داماد کے, بہت پھڈے ہوتے ہیں. تو میں اکثر لوگوں کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی جب غصہ آئے نا, لڑائی ہو گھر میں, تو پتلی گلی سے, گلیاں ہوتی ہیں نا, گلیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ہر محلے میں, ایک چوڑی سی گلی ہوتی ہے اور ایک پیچھے پتلی سی گلی ہوتی ہے. تو وہ اسی لیے رکھی ہوتی ہے کہ اس قسم کے مواقع پر اس کو استعمال کیا جائے اور وہاں سے نکل لیا جائے. تو گھر سے باہر نکل جاؤ, آدھا غصہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ 24 گھنٹے مسلط رہے, ورنہ تو برین ہیمریج سے مر جائے انسان. یعنی غصے میں جو رگیں پھول رہی ہوتی ہیں, اگر یہ سارا دن پھولتی رہے تو پھر تو مر جائے گا نا. تو غصہ ایسی چیز ہے جو کچھ دیر انسان پر مسلط رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی بیان آئے یا کوئی آپ نے بیان جاری کرنا ہے, آپ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے کسی کے خلاف, تو آپ صبر کریں. آپ کہیں بھائی فوراً مجھے اس بارے میں تبصرہ کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے, میں تسلی سے غور کروں گا اس پہ, اور اس کو ڈیلے کریں جب مکمل ٹھنڈے ہو جائیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب تھے, ان کا ایک جھگڑا تھا کسی سے, تو کسی نے ایک مولانا صاحب کو حکم بنایا ہوا تھا, تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا اس میں فیصلہ کروانے کے لیے. تو کوئٹہ کے عالم تھے بڑے زبردست. تو وہ جو شخص جس کا پیسوں کے لین دین کا جھگڑا تھا نا, وہ بار بار مولانا سے کہہ رہا تھا بس مجھے اجازت دو, میں ابھی جا کے اس کی گردن دباؤں گا, اس کو مکہ ماروں گا میں, بہت غصے میں. مولانا اس کو روک رہے تھے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, کسی کو مکہ نہیں مارنا چاہیے, کسی کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے, مسلمان ہے. اس کو وہ کہہ رہے تھے نہیں, پھول رہا تھا غصے میں. تو مجھے یاد ہے وہ مولانا صاحب جو کوئٹہ کے تھے نا, انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو آپ 3 گھنٹے بعد چلے جانا, اور اس کا سر قلم کرنے کے لیے تلوار میں آپ کو دوں گا. کیونکہ ان کو پتا تھا ابھی غصہ آ رہا ہے, ابھی یہ پتہ نہیں کیا کر لے گا. تو اس کو ٹھنڈا کرنے کا مولانا نے طریقہ اختیار کیا کہ ابھی نہ جائیں, کتنی دیر کے بعد جائیں آپ, 3 گھنٹے کے بعد جائیں, اور صرف مکہ نہ ماریں, باقاعدہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں. تو میں حیران ہو رہا تھا. تو وہ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے جب غصہ اس کا ختم ہو جائے گا تو یہ سر تو کیا قلم, مکہ بھی نہیں مارے گا اس. تو یہ ایک طریقہ ہے غصے پہ کنٹرول کرنے کا. جیسے ہی غصہ آ رہا ہے جذبات میں آپ ایک دم مشتعل ہو کے کوئی بھی کام کرنے کی کوشش نہ کریں, اور قوم کو بھی اسی رخ پہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. سیاسی تنظیموں کے آپس میں آپ دیکھیں نا, ان کے جو کارکنان ہوتے ہیں ان کے آپس میں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں, اور ان کے آپس میں تبصرے کیسے ہوتے ہیں. ایک اور چیز کا بہت زیادہ ہمیں اہتمام کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. یہ فرض کر لینا کہ کسی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, یہ فرض کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یقیناً غلط ہے. دنیا میں ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے, تو میرے سے اور آپ سے بھی ہو سکتی ہے. معاشرے میں جو فساد پھیل رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے بارے میں یہ فرض کر لیا ہے کہ مجھ سے غلطی, یا بھائی مکمل کر لینا تاکہ تو مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں استاد جی سے کل عرض کر رہا تھا کہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے نا, جو یونیورسٹیوں میں کالجز میں, اس میں جب بولنے والا کوئی اچھی بات کرتا ہے تو لوگ تالیاں بجا کے داد دیتے ہیں اس کو. ہمارے ہاں تالیاں بھی نہیں ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اور کون سی بات پہ آپ پریشان ہو رہے ہو, تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے میں تھوڑا سا نا جملے کو ادھورا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو مکمل کریں, تو ہمیں یہ احساس ہو کہ آپ ماشاءاللہ بیداری کے ساتھ بات کو سن رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرے میں فساد کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک تو یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اچھے آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی, اور میں چونکہ اچھا آدمی ہوں لہذا مجھ سے بھی غلطی. کیا خیال ہے بھائی, جب ایک ہم نے فرض کر لیا کہ اچھے آدمی سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی, ایک صغرا تو یہ ہوا, اور کبرا کیا ہے, میں کیا ہوں, اچھا ہوں, ٹھیک ہے نا, لہذا مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ جب کسی کی ہم نے حمایت کر دی, بعد میں احساس ہوا کہ یہ حمایت غلط تھی، تو اب ساری زندگی اس کا دفاع کرنا یہ ہم نماز روزے کی طرح فرض سمجھتے ہیں، چاہے وہ سیاسی تنظیم ہو یا اپنے پیر و مرشد ہو یا اپنا ادارہ ہو یا کسی سے بھی منسلک ہو یا اپنی ذات ہو. تو چونکہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں اور اچھوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، لہذا ہم سے بھی نہیں ہو سکتی، تو ایک دفعہ غلطی کے بعد اسی کو پھر سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے. تو یہ دونوں مقدمے ہی غلط ہیں، صغرا بھی غلط اور کبرا بھی غلط. پہلی بات تو یہ کہ ہم ہی اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اچھے ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنا تزکیہ مت کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو، باب تفعیل نسبت کے لیے بھی آتا ہے نا، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دیا کرو، پاکیزگی کی طرف منسوب مت کیا کرو، یہ نہ کہا کرو ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے، یہ نہ کہا کرو. اس کا آیت کا اگر آسان ترجمہ ہو تو یہ ترجمہ ہوگا، یہ کہا ہی نہ کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں، کیونکہ ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ سب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. جب اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور دوسری بات اگر فرض کر لیا جائے کہ ہم بہت اچھے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھوں سے بھی خطا ہو سکتی ہے. اگر اچھائی کا یہ معیار ہو کہ سرے سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسا اچھا دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اچھے کی یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. تو جب یہ بات مسلم ہے کہ اچھوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے. سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کا اقرار کر لے اور توبہ کر لے، اس سے رجوع کر لے. تو آج آپ نے ایک تبصرہ کیا ہے، بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یہ غلط تھا، تو آپ اس سے رجوع کا اعلان کر لیں اور اس میں بتا دیں بھائی ہوتا ہے ایسے. تبلیغ میں آپ دیکھیں نا کتنا ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، وہ بار بار ایک بات دہراتے ہیں کہ ہم سب سیکھنے والے ہیں، تو اس میں انہوں نے پہلے سے باور کرا دیا ہوتا ہے کہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے. تو یہ ماحول اگر ہم آپس میں کے رہن سہن میں یہ ماحول اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے خیر پھیلے گی اور شر کم ہوگا. جلدی جلدی میں بات کو سمیٹتا ہوں اپنی. دوسری بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی اصلاح کو لازم پکڑو، یعنی اپنی فکر کرو. اس آیت کا جو لفظی ترجمہ، یا بلکہ میں یوں کہوں کہ اس آیت سے جو فوری طور پر جو مفہوم متبادر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اپنی فکر کرو، دوسروں کا پیچھا بولن بھائی چھوڑ دو، اپنی فکر کرو دوسروں کا پیچھا چھوڑ دو. لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے نہیں علی المنکر. تو یہ دونوں آیتیں بظاہر ٹکرا رہی ہیں نا آپس میں. بھائی میں شاید ٹی وی میں آ رہا ہوں، سامنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں نا. دیکھیں ایک طرف قرآن میں آتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، کوئی اگر گمراہ ہوگا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا بشرطے کہ تم خود سیدھے راستے پہ چلتے رہو. دنیا کیا کر رہی ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے، چھوڑ رہی ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے یا حیا کے کاموں میں ہے؟ سیدھے راستے پر ہے، جنت کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر سیدھے راستے پہ چل رہے ہو، تم اگر تمیز سے زندگی گزار رہے ہو، تو کسی کا اچھا یا برا ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہی مطلب ہے اس کا، اور کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن دوسری طرف قرآن میں دوسری آیات میں کیا پتہ چلتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق پر قائم رہنے کی، صبر پہ قائم رہنے کی، اور نہی علی المنکر کے بارے میں کثیر قرآنی آیات ہیں. تو یہ دونوں آیتیں بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو بتا دیں دونوں آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں آپس میں. کیا ان دونوں آیتوں میں تضاد ہے، تعارض ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو اس کی تفسیر منقول ہے، اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسرے کی فکر کرتے ہیں، دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اپنی ہدایت یافتہ ہونے کا ایک نتیجہ ہے، ایک اثر ہے جو مرتب ہو رہا ہے. اصل میں وہ بھی اپنی ہی فکر ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں علی المنکر میں یا معاشرے کی اصلاح میں معاشرے کو فوکس کرتے ہیں کہ یہ سیدھا ہو جائے، اس میں اپنی ذات، یعنی اپنی ذمہ داری پوری کرنا مقصود نہیں ہوتا، اپنی ذمہ داری کی تکمیل مقصد نہیں ہوتی. جبکہ شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اگر دوسرے کی اصلاح کرو گے تو دوسرے کے لیے نہیں بلکہ کس لیے؟ اپنے لیے. کیونکہ اللہ نے نماز روزے کی طرح آپ پر یہ کام فرض کیا ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہونے کے لیے نہیں عن المنکر کریں گے. دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے، انسان جب کسی کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہی برائی خود کر رہا ہو تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. اب اگر آپ اس برائی سے دوسرے کو روکیں گے تو اس تکلیف کی وجہ سے جو آپ کو دوسرے کو برائی میں دیکھ کے ہو رہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. حالانکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ دوسرے کو برائی میں روکیں اس تکلیف کی وجہ سے جو آپ کو اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. شاید میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. بھائی آپ کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے کہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، میں نے اگر اپنا فرض ادا نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا، یہ جائے جہنم میں جنت میں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے اس کی پرواہ ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، اور اس کو جنت کی میں جانے کی اگر میں نے فکر نہیں کی تو میں کہاں چلا جاؤں گا. تو نہیں علی المنکر اپنی فکر کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے قرآن مجید کی آیت کا. تو ہم نے اپنا احتساب اور اپنی طرف اپنی جو نیت ہم نے پہلے کرنی ہے، اور اس کو ہم نے اس کی طرف توجہ ہم نے زیادہ دینی ہے. قرآن مجید میں ہے نا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اے ایمان والو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ آئندہ آنے والے کل کے لیے کیا کر رہا ہے. تو یہ احتساب ہمیں روزانہ کرنا چاہیے. آج کل جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ان میں تو پتہ نہیں کس قسم کے مراقبے ہو رہے ہیں. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مراقبے کا حکم دیا وہ تو قرآن مجید میں بار بار ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. زمین آسمان کی وسعتوں میں غور کرنا کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے بنایا، تو جب اتنی چیزیں ہمارے لیے بنائی تو ہمیں بھی تو کسی کام کے لیے بنایا ہوگا بھائی. تو ہمیں اگر صرف عیاشی کے لیے بنایا ہے، سیر و تفریح کے لیے بنایا ہے، تو ٹھیک ہے پھر. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کی اور یقیناً ہم سے بھی کوئی کام لینا چاہتا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کام کیا ہے جو اللہ مجھ سے لینا چاہتا ہے، ہم سے نہیں بلکہ مجھ سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ روزانہ 5 سے 10 منٹ نکال کے اس پہ غور کرنا چاہیے. میں نے گورے سے کہا، وہ بالکل ایتھیس تھا، وہ مانتا ہی نہیں تھا کسی چیز کو. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، دیکھو گورنمنٹ جب کسی کو بہت زیادہ سہولتیں دیتی ہے تو اس سے کام بھی بہت اہم نوعیت کے لیے جاتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، سب کا سب انسانوں کے لیے، اور انسان کو نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے، انسان کو شراب پینے کے لیے. کیا یہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کی ذات سے یہ ممکن ہے کہ سب چیزیں انسان کے لیے لگا دیں؟ شہد کی مکھیاں کتنی محنت کر کے چھتہ بناتی ہیں، اور جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے تو محنت مکھیوں کی اور شہد کس کا؟ وہ انسان کا. تو کتنی یعنی جانور، جو بکرا ہے نا، بکرا آپ دیکھیں جب وہ دو دانت کا ہوتا ہے اور جوانی کی دہلیز پہ جب وہ قدم رکھتا ہے، عیاشی کی عمر اس کی شروع ہوتی ہے، اور وہ ہماری خاطر قصائی کی چھری کے نیچے آگے فدائی حملے میں ہلاک ہو جاتا ہے اور ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں. تو یہ سارے جانوروں کے ساتھ یہی کر رہا ہے انسان، ہر چیز پہ انسان نے حکومت کی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، تو ہم کیا جلیبیاں کھانے کے لیے ہیں؟ ہم کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں بھائی؟ جو غیر مسلم ہے نا، ان کا تو نظریہ یہ کہ عیاشی کے لیے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی مخلوق اللہ نے بنائی ہو کہ ساری دنیا کو اس کی خدمت میں لگایا اور اسے عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہو. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. تو ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. مجھے، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، تو عبادت میں نے کس طرح سے کرنی ہے؟ عبادت کا مطلب جو شریعت کے حکام ہیں وہ میں نے کس طرح سے پورے کرنے ہیں. تو اس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک فیشن بن چکا ہے، خاص طور پر دیندار طبقے میں، کہ جو حکومت کے خلاف جتنا بڑھ چڑھ کے بولتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حق پرست سمجھا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ممبر پہ بیٹھ کر جو حکومت کے خلاف جتنا بولے گا، اگر کوئی یہ بول دے گا کہ حکومت کرپٹ ہے تو لوگ سمجھیں گے ماشاءاللہ نیک آدمی ہے, فرقہ ناجیہ میں ہے لیکن 100% سیدھے ٹریک پر نہیں ہے. اگر وہ بولے گا قادیانی ہے اور اس کی بیوی بھی قادیانی ہے تو لوگ سمجھیں گے یہ اگلے جمعے بھی اسی مولوی صاحب کا بیان سننا ہے, کیونکہ یہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بولتے ہیں. اور اگر مولوی صاحب نے جمعے کی تقریر میں کہہ دیا کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو لوگ باقاعدہ اس سے بیعت اور ارشاد کا سلسلہ, یہ میں شاید غلو کر رہا ہوں لیکن ماحول کچھ اسی قسم کا ہے یا نہیں ہے؟ فوج کو برا بلا کہنا, ایجنسیوں کو برا بلا کہنا, وزیر اعظم کو, سربراہ کو, کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے, کوئی بھی صدر بن جائے, یعنی جس علاقے کا ناظم بن جائے اس کو برا بلا کہنا, یہ ہمارے ہاں کیا بن چکا ہے؟ حق اور باطل کا بولے نا بھائی معیار بن چکا ہے. حالانکہ ممکن ہے وہ کوئی یہودی ایجنٹ ہو, کوئی قادیانی ہو, کسی کی بھی, مجھے نہیں پتا, لیکن ممکن ہے کسی کے پاس بہت زیادہ نالج ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے بارے میں یہ تعلیمات ہیں؟ یعنی ہم جب احادیث دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے. صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے. صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں, خود قرآن و سنت اٹھا کے دیکھتے ہیں اور عقل سے اگر فیصلہ کرواتے ہیں تو ایک بات آپ خوب سمجھیے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے, جس کے پاس حکومت ہوتی ہے, آپ یہ بتائیے کہ اس کے قریب آنے میں فائدہ زیادہ ہے یا اس سے مخالفت میں فائدہ زیادہ ہے؟ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, پتہ نہیں اس واقعے کی سند کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن بعض واقعے کی کوئی سند نہ بھی ہو لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے بہرحال وہ اچھا ہوتا ہے, اس لیے وہ واقعہ سنا دیے جاتے ہیں کہ بھائی اگر صحیح ہے تو بھی ٹھیک ہے, غلط ہے تو بھی سبق تو بہرحال صحیح مل رہا ہے نا اس سے. جیسے وہ واقعہ سناتے ہیں نا, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کی دعوت کی تو ایک مچھلی نکلی اور ایک نوالے میں سارا کھا گئی. تو اب پتہ نہیں یہ واقعہ صحیح ہے نہیں, لیکن اس سے اللہ کا رزاق ہونا تو پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رازق ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ نے اتنی بڑی مخلوق کا انتظام کیا مگر نہیں کھلا سکے, اور وہ مچھلی سمندر میں آئی ایک نوالے میں کھا کے کہنے لگی ایسے تو ابھی تو صبح کا صرف ناشتہ ہی ہوا ہے, ابھی لنچ اور ڈنر تو رہ گیا. تو اس میں ہمارے رشتے دار تھے, بوڑھے انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑا چٹکلا سناتے تھے, کہہ رہے ایک دفعہ ہدہد نے کہا کہ میں پوری مخلوق کی دعوت کروں گا, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی میں نہیں کر سکا, تو ہدہد ہو کے ساری دنیا کی اور یعنی میری جو رائے اس کی دعوت کیسے کرے گا؟ اس نے کہا آپ بلا لیں بس سب کو. اچھا جی دعوت کہاں ہوگی؟ اس نے کہا سمندر کے کنارے, دسترخوان لگے گا اور تمام مخلوق حاضر ہو جائے. لوگ حیران تھے لیکن دیکھنے کے لیے بھائی کوئی دعویٰ کیا کچھ تو اس کی حقیقت ہوگی. تو جب سب لوگ آ گئے تو ہدہد نے ایک ٹڈی کو پکڑا, مار کے سمندر میں پھینکا, بولا بھائی بسم اللہ کرو جس کو بوٹی نہ ملے شوربے پہ گزارا کرے وہ. نمک تو پہلے سے پڑا ہوا ہی ہے, جس کو بوٹی نہ ملے سمندر پہ. تو کچھ واقعات فرضی بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے سبق مل رہا ہوتا ہے یا کوئی چٹکلا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ اے اللہ اگر یہ دنیا میں جتنے حادثات ہیں یہ تیر بن جائیں, یہ کیا ہوں؟ تیر ہوں, اور یہ تیری جو مخلوق ہے, یہ جو مخلوق نہیں, کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دنیا میں جتنے حادثات ہیں یہ تیر بن جائیں اور کمان کس کے ہاتھ میں ہو؟ اللہ کے ہاتھ میں ہو, تو انسان ان تیروں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ بھائی چلانے والا اللہ ہے اور یہ حادثات کیا ہیں؟ تیر ہیں جو پے در پہ ہم پہ آ کے لگ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس سے دوستی کر لو, بھائی سلو کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. تو بات یہ ہے کہ حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو, جو کہے اس کو طاقت کے ذریعے کروا سکے. ایک صاحب ایک دن کیا ہوا کہ ریڈ سگنل تھا نا, تو وہ سگنل توڑ کے نکل گئے. میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا, میں نے کہا یار آپ کیوں سگنل توڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں اس حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے یہ کوئی جائز حکومت ہی نہیں ہے, یہ جائز حکومت نہیں ہے. میں نے ان سے کہا دیکھو, میں نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جائز امور میں حاکم کی اطاعت کا حکم دیا ہے, حاکم کی ہے نا کہ جائز امور میں اطاعت کی جائے، تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کہا وہ حاکم کی اطاعت کا حکم دیا، میں ان کو حاکم مانتا ہی نہیں. تو میں نے کہا حاکم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس قوت اور طاقت ہو. یہ تعریف جس شخصیت پہ صادق آئے گی وہ سربراہ مملکت ہی کہلائے گا، چاہے آپ مانے یا نہ مانے. کہہ رہے نہیں یہ نہیں. میں نے کہا دیکھو حاکم کی تعریف میں کہیں بھی نہیں، آپ جاؤ ڈکشنری میں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا. ان کا نام تھا، چھوڑے نام میں عبداللہ فرض کر لیتا ہوں، ایسے نام لینا مناسب نہیں ہے، عبداللہ فرض کر لیتے ہیں. میں نے کہا کہ عبداللہ بھائی کسی بھی ڈکشنری میں جب آپ جائیں حاکم کا لفظ تلاش کریں تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ حاکم اسے کہتے ہیں جسے عبداللہ بھائی کیا کہیں، بولو نا بھائی، حاکم مانے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا. اٹ از کالڈ، وہ ایک سکھ سے کسی نے پوچھا نا کہ نیوٹن کا دوسرا قانون سناؤ، اس نے مس سے کہا مس مجھے آخر سے آتا ہے، شروع سے یاد نہیں ہے، آدھا یاد ہے. تو مس نے کہا چلو پورا یاد نہیں تو آدھا ہی سنا دو آخر سے. تو کہنے لگے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا. وہ آخر میں ہوتا ہے نا ہر قانون، یہ کیا کہلاتا ہے، آخر سے یاد. تو میں نے کہا کہیں بھی حاکم کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جسے عبداللہ بھائی سربراہ مملکت کہیں ہی از کالڈ سربراہ یا پریزیڈنٹ یا وزیر یا پرائم منسٹر، کہیں بھی نہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے پاس کیا ہو، پاور ہو، وہ قانون بنوا سکتا ہو، منوا سکتا ہو، نافذ کر سکتا ہو اگر چاہے تو. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اب چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ عادل ہو، جب کسی کے پاس ایسی پاور، چاہے وہ قانونی طریقے سے مسلط ہو یا غیر، جب مسلط ہو گیا تو آئینی ہو غیر آئینی ہو، جائز ہو ناجائز ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی لحاظ سے اہل نہ ہو. دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمعوا واطيعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبہ. عجیب مثال دی ہے، فرمایا اطاعت کرو، سنو، فرما برداری کرو، اگرچہ سلطا مسلط کر دیا جائے تم پر. یہ مسلط کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ آئینی طریقے سے، بولے بھائی نہیں، غیر آئینی طریقے سے ظالم بن کے آپ پر مسلط ہوا ہو، اور کسی بھی لحاظ سے اہل نہ ہو. کیونکہ غلام پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غلام جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے مولا کا ہوتا ہے. غلام ایک روپیہ کی ملکیت کا اہل نہیں ہے، پوری سلطنت کا اہل کیسے ہوگا؟ لیکن فرمایا اگر وہ طاقت کے بل بوتے پر ظلم کرتا ہوا غلام مسلط ہو جائے تو بھی کیا کرنی ہے بھائی، بولے بس، یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں. پھر بھی کیا کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، فرماورداری کرنی ہے. سلطا مسلط ہو جائے، عبدن غلام. اور آگے فرمایا کہ چلو انسان کہتا ہے یار ہو تو گیا، اہل نہیں تھا، لیکن کم از کم شکل تو اچھی ہو نا، دیکھنے میں تو اچھا لگے، کسی کو بتا تو سکے کہ یہ ہمارے کیا ہیں، پرائم منسٹر ہیں یا ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، کچھ تو بتا سکے ہم اس کو. لوگ کہتے ہیں نا یار بات اچھی نہیں کر سکتے، شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لو، کہتے ہیں نا لوگ. تو کچھ بھی اچھا نہ ہو اس کا، نہ شکل اچھی اور نہ غلام کے کیا بات چیت کا اسٹائل ہوگا، وہ تو ایسے ماحول میں پلا ہے، نہ اخلاقیات نہ، تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. فرمایا کہ حبشی غلام ہو کالا، اور کأن رأسہ ذبیبہ، اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. سر بڑا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار باتوں سے تو نہیں لگ رہا کہ اس کے اندر مغز ہے، مگر اتنے بڑے سر میں کچھ تو ہوگا نا بھائی. باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ سر اندر سے کیا ہے، خالی ہے، لیکن جب سر بڑا ہو تو آدمی فرض کر لیتا ہے یار اللہ نے کوئی تو چیز اس کھوپڑی کے اندر پیدا کی ہوگی نا. کیا ہو گیا بھائی، سوری. فرض کر لیا جاتا ہے کہ بھائی ہم فرض کر لیں کہ ہمارے حکمران، لوگ کہیں کہ بھائی ان میں مغز نہیں ہے، ان کی باتیں ایسی، ان کے فیصلے ایسے، مغز نہیں ہے، لیکن ہم کہیں یار اتنا بڑا سر ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا اس میں. لیکن نبی نے فرمایا کہ اس میں مغز کی اسپیس بھی صحیح ہے، کشمش کی طرح پچکا ہوا، یعنی ظاہراً بھی لگ رہا ہے کہ اس میں مغز کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو مغز رکھا ہوا کہاں ہوگا. لیکن ایسا شخص غیر آئینی طریقے سے مسلط ہو جائے تو نبی کیا حکم دے رہے ہیں، اسمعوا واطیعوا. نہ صرف یہ کہ اس کی اطاعت کرنی ہے بلکہ اس کا احترام بھی کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ. جب کوئی آفیسر ہے، کوئی فوج میں اچھے عہدے پر ہے، یا حکومت میں اچھے عہدے پر ہے یا خود حاکم ہے, تو جیسا مرضی ہو, ہمیں بہرحال ظاہری لحاظ سے اس کی اطاعت کا اور اس کی فرما برداری کا حکم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ غلط بات میں اس کی تائید نہ کی جائے, ناجائز کام میں اس کی اطاعت, ناجائز عورت یعنی کہ میری رائے کے مطابق ناجائز, جو اسلام میں متفق علیہ جو حرام اور ناجائز چیزیں ہیں اس کے مطابق اس کا وہ عمل کیا کہلائے, ناجائز کہلائے, پھر اس میں اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. اور اس کو نصیحت کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے کہ حکمران کو علل اعلان نصیحت نہ کیا کرو, اس لیے کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے, تو اس کو سائڈ میں لے جا کے, چھاؤں میں لے جا کے, جیسے مولانا طارق صاحب کا بھی ایک اچھا ایک وہ آیا ہے کہ بھائی تھوڑا سا چھاؤں میں لے جا کے, سائڈ پہ لے جا کے آپ اس کو سمجھا دیں کہ حضرت یہ آپ کی جو حرکتیں ہیں یہ تھوڑی سی ٹھیک معلوم نہیں ہوتی, اس سے آپ کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور ملک اور قوم کا, آپ نے سمجھا دیا اپنا فرض ادا ہو گیا. باقی کچھ باتیں مفتی محمد صاحب بتائیں گے انشاءاللہ کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے, معاشرے میں انقلاب کے لیے اصلاح کے لیے کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں. یہ تین اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح سے جن باتوں میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے, جو حق بات اللہ نے کہلوائی ہے ہم سب کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.